মাশাআল্লাহ ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বারিল খালায়েক আজমাইন। الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
صلى على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم القائم المنتظر المهدي روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى درود بجي محمد وعلى محمد بارك ایک دفعہ پھر مومنین سے درخواست کروں گا کہ آگے کافی جگہ موجود ہے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ بعد میں آنے والے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عزادارن امام حسین علیہ السلام، سورہ طہٰ آیت نمبر 50، خداوند عالم کی آخری کتاب کہ جس کے بعد کوئی کتاب ہدایت نازل نہیں ہوگی۔ ارشاد رب العزت ہے، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو، اس کی خلقت، جس چیز کی اسے ضرورت تھی، جس چیز کی اسے نیاز تھی، اسے عطا کر دی۔ ثم هدى، اور صرف عطا نہیں کی، سامان زندگی دیا نہیں، زندگی کے سامان کو ان کے سپرد نہیں کیا، بلکہ جیسے ہی سامان زندگی عطا کیا ان کی ہدایت کا انتظام کر دیا۔ بغیر ہدایت کے انسان کو اس کی تخلیق عطا نہیں کی۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، پہلے تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ یہ بہرحال ایک الگ بحث ہے کہ یہاں پر خدا نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور وہاں پہ کہا کہ الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، جیسے ہی سامان زندگی دیا، جیسے ہی زندگی کے لوازمات دیے، جیسے ہی زندگی گزارنے کے اسباب دیے، ویسے ہی ان کی ہدایت کا انتظام کر دیا۔ لہذا انسان اور انسان سمیت تمام موجودات عالم، یعنی نباتات، حیوانات، انسان اور تمام مخلوق جو اس روح زمین پر، آسمانوں پر یا سمندروں میں موجود ہے، خواہ جن ہو یا انس ہو، کوئی بھی ہو، سب کو سامان ہدایت دے کر، توجہ فرمائیے گا، خداوند عالم نے یہ بتا دیا کہ دیکھو ہدایت اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ تمہاری تربیت ہو سکے۔ یعنی ہدایت کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی تربیت ہو سکے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور اس آئے مجیدہ کے ذیل میں ہم نے جو اپنا عنوان قرار دیا ہے، نظام کائنات میں ہدایت اور مظہر ہدایت، یعنی نظام کائنات میں خداوند عالم نے کسی کو بھی بغیر ہدایت کے خلق نہیں کیا، خواہ وہ جمادات ہوں، پتھر ہوں، پہاڑ ہوں، زمین ہو، سنگریزے ہوں، سمندروں میں رہنے والے مخلوقات ہوں، بڑی بڑی مچھلیاں ہوں، چھوٹے چھوٹے حشرات ہوں، کیڑے ہوں، ہوا ہو، پانی ہو، مٹی ہو، سورج ہو، کوئی بھی ہو، نباتات ہوں، کسی بھی قسم کے نباتات ہوں، خواہ وہ زمین پہ اگتے ہوں، زمین کے اندر ہوں یا زمین کی تہ میں موجود ہوں، کوئی بھی ہو، انسان ہو، کیسا بھی انسان ہو، کس خطے کا بھی انسان ہو، کسی رنگ و نسل کا بھی انسان ہو، کسی نسل و نجات کا بھی انسان ہو، اس کو ہدایت کے بغیر چھوڑا نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، یعنی ہدایت دے کر خداوند عالم نے کارخانے قدرت کو مستحکم کر دیا تاکہ روز قیامت کوئی انسان خدا کی بارگاہ میں خدا کی مشیت پر، خدا کے ارادے پر، خدا کی مشیت پر، خدا کے ارادے پر اور خدا کی خدائیت پر یہ اعتراض نہ کرے، خدا تو نے سامان زندگی تو دیا تھا لیکن تو نے اسباب ہدایت نہیں بھیجے تھے، اسباب ہدایت میں جو خود اندھا عالم نے، لہذا نظام کائنات میں انشاءاللہ آج کی گفتگو مزید آگے بڑھے گی، اس لیے کہ ہم نے کہا تھا پہلا دن ہوتا ہے، جب نیا خطیب آتا ہے تو اس کو تھوڑا سا میچ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، انشاءاللہ آپ بھی مانوس ہو گئے ہوں گے اور ہم بھی مانوس ہوں گے، درود بھیجے محمد و آل محمد. اس آئے مجیدہ میں خود اندھا عالم نے دو چیزوں کو مد نظر رکھا ہے، دو اساسی نکات، یعنی یوں کہوں کہ ہمارے اس عشرے اولا کا اگر لب لباب نکالا جائے، خلاصہ نکالا جائے تو دو نکات ہیں، پہلا یہ کہ ہر مخلوق کو اس کی مورد نیاز، مورد ضرورت چیزوں کو اسے عطا کر دیا، عطا پر ہم کل گفتگو کر چکے ہیں، آتینا کا کیا مقصد ہے اور آتینا کا کیا مقصد ہے، آتینا الف عین توئے، عطا اعطا یعنی دینا یعنی بخشنا، بلکہ اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھا، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. پہلی چیز یہ کہ جو بھی ضرورت تھی وہ ہر جماعت کو، ہر نبات کو، ہر حیوان کو اور ہر انسان کو عطا کر دی. اے اللہ تیری مشیت کے قربان جاؤں، اے اللہ تیری خلقت کو قربان جاؤں، اے اللہ، اے معبود، اے خالق، اے مالک، تو نے جو زندگی عطا کی ہے. اور دوسری چیز جو خداوند عالم نے تمام انسانوں کے لیے مقرر فرمائی ہے وہ ہے ہدایت اور رہنمائی، دو چیزیں ہیں، یعنی یہ دو چیزیں ہمارے عشرے کا خلاصہ ہیں، یعنی ہر موجود کو جو اس روئے زمین پر، آسمان میں یا سمندر کی تہ میں موجود ہے اس کو اس کی ضرورت کی تمام چیزیں عطا کر دیں، دوسری چیز اس کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا، یعنی خداوند عالم نے در حقیقت ہر موجود کو جو اس کی ضرورت کی چیزیں عطا کی ہیں وہ بہترین شکل میں، بہترین صورت میں، بہترین روش و طریقے کے مطابق، بہترین وسائل کے ساتھ مہیا کی ہے. اس سے بڑھ کر انسان کی خلقت، حیوان کی خلقت، نباتات کی خلقت، جمادات کی خلقت متصور نہیں ہے. اس لیے کہ خلق کرنے والا کوئی میرا اور آپ جیسا نعوذ باللہ موجود نہیں ہے، بلکہ وہ عالم کل ہے، علی کل شئین قدیر ہے، لطیف خبیر کا مالک ہے، حی ہے، زندہ ہے، ارادہ اس کا اپنا ہے، علم اس کا اپنا ہے، کسی سے مانگا ہوا، مستعان لیا ہوا، ادھار مانگا ہوا نہیں ہے، وہ عالم کل ہے، وہ حی ہے، وہ زندہ، سب کچھ اسی کا ہے، اس نے خلق کیا ہے. مثال کے طور پر خداوند عالم نے جو انسان کو دانت عطا کیے ہیں تو تصور کیجئے گا، دیکھیں یہ ہیں علوم اہل بیت، یہ ہیں علوم اہل بیت. کس طرح اہل بیت نے خدا کی توحید کو، خدا کی وحدانیت کو، خدا کی نعمتوں کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے. قسم خدا کی اہل بیت نہ ہوتے تو خدا کے کلام کی اس طرح تفسیر ممکن نہیں تھی. اب یہ جو دانت دیے ہیں چھوٹی سی نعمت ہے، ہر شخص کے پاس ہے، ہر شخص کے پاس ہیں، خداوند عالم دانت نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ دانت عطا کرتا ہے، اس کے بعد تب انسان نقطہ آگے تو عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے امام زمانہ جب آئیں گے تو جتنی بھی فضولیات، پان، گٹکا، چھالیا، مین پوڑی اور اسی قسم کی اعلیٰ بالا چیزیں جو ماشاءاللہ سے پاکستان میں فراوان ہیں، حفظان صحت کے اصولوں کے بالکل منافی اور مضر ہیں، وافر مقدار میں ملتی ہیں۔ اب انسان کوئی کھائے، چھالیا زور زور سے چبائے تو کیا ہوگا، دانت ٹیڑے ہو جائیں گے۔ خداوند عالم نے خوبصورتی دی تھی آپ کو دانتوں کی، اور آپ نے پان، چھالیا، گٹکا اور اسی قسم کی چیزیں کھا کھا کر ان کو ٹیڑا کر لیا۔ خداوند عالم روزہ قیامت پوچھے گا کہ یہ نعمتیں جو تم کو دی گئی ہیں ان کا استعمال کیسے کیا، توجہ فرمائیے گا۔ امام زمانہ جب آئیں گے تو یہ فضولیات، حفظان صحت سے منافی چیزیں، تمام چیزیں حذف کر دی جائیں گی، لہذا ابھی سے عادت ڈالیں۔ اور بہترین موقع ہے یہ 10 دن، اللہ اکبر، حسینی بننے کا، حر بننے کا، جنت میں پہنچنے کا، بلکہ یوں کو جہنم کی گہرائیوں سے جنت کی بلندیوں تک پہنچنے کے یہی دن ہیں۔ تو وہ جو فرما رہا ہے نا، اس لیے کہ یہ عرش نہیں ہے، انشاءاللہ روایت آئے گی تو آپ کی سماعت کی نظر کروں گا، یہ در حقیقت عرش نشی ہے، فرش نشی نہیں ہے، جو ذکر حسین کی نعمت سے مالے مال ہوتے ہوئے فرش ادا پہ آ جائے وہ عرش نشی ہو جاتا ہے۔ درود جو محمد و آل محمد کا، تولا تبرہ کا ایک انداز ہوتا ہے، یہ پیر منگل بوجھ جمرت میری سمجھ میں نہیں آتے۔ تولا تبرہ کا انداز دشمن اہل بیت پہ لعنت ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ہمارے بچوں کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اذن گرامی بات آ گئی تو بہرحال روایت ابھی عرض کرتا چلو، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کے صحابی ہیں، حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ کون؟ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسین علیہ السلام جو 2.5 سال یا 2 سال کا سن ہے، حضرت ختم مرتبت کے بعد تشریف لائے۔ ایک دفعہ رسول اکرم نے فرمایا، حبیب خدا نے فرمایا، توجہ فرمائیے گا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فرش نشی عرش نشی ہیں، کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ایک دفعہ عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے، کہا کہ جب رسول اللہ نے سوالیہ نشان دیکھے، حیرت کے آثار کو ملاحظہ کیا تو فرمایا تعجب کیوں اے عبے، تعجب کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ عربوں میں یہ رسم ہے کہ وہ کسی بڑی شخصیت کو، محترم شخصیت کو، بزرگ شخصیت کو اس کے نام سے نہیں، اس کی کنیت سے بلاتے ہیں۔ رسول اکرم نے، خاتم الانبیاء نے، تاجدار رسول نے 2.5 سالہ نوازے کو جو حسین ابن علی ہے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ تم پر سلام ہو، اور جب حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر آثار حیرت ملاحظہ کیے تو دوبارہ فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا زین السماوات والارضین، اے ابو عبداللہ تم پہ سلام ہو، اور اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت تم پہ سلام ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہیں کہ جن کو زینت دنیا اور آخرت قرار دیا ہے، جن کو زینت زمین و آسمان قرار دیا ہے، درود بھیج مل کے محمد و آل محمد پر۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے، انشاءاللہ ہم موضوع پہ آتے ہیں لیکن بات آ گئی تھی تو چاہتا ہوں کہ اس موضوع تکمیل کرتا چلوں۔ اگر کوئی رسول حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کرے نجف میں، تو اس کا ثواب کیسا ہے؟ کہا کمن زار رسول اللہ فی المدینہ، اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے اس نے مدینے میں سرکار ختم مرتبت کی زیارت کی۔ توجہ فرمائیے گا، کہا کہ کوئی اگر من زار الحسن ابن علی فی المدینہ کو حسن ابن علی کی زیارت کرے جنت البقیع میں جا کر، کہا کہ کمن زار رسول اللہ فی المدینہ، ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ کی زیارت کی۔ ایک ایک کا نام لے کر پوچھتا گیا راوی، اس کے بعد فرمایا اگر آپ کی زیارت کروں تو اس کا ثواب کیسا ہے؟ کہا کمن زار رسول اللہ فی المدینہ، اور کہا کہ اگر حسین ابن علی کی زیارت کروں، من زار الحسین ابن علی فی کربلا، تو اس کا ثواب کیسا ہے؟ کہا کہ کمن زار اللہ فی عرشے، گویا حسین ابن علی کی زیارت ایسا ہے جیسے عرش الہی پر اللہ کی زیارت کرنا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں جو اس ذکر کے فرش پہ آ جائے وہ فرش نہیں ہوتا، وہ عرش نشی بن جاتا ہے۔ سب مل کے درود بھیج محمد آل محمد پر۔ لہذا کمن زار اللہ فی عرشے، یہ ہیں، اور انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو انشاءاللہ اس کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ درود بھیج محمد آل محمد پر۔ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ھدا، خلقت کی تمام چیزیں، جو بھی چیز مورد نیازی ضرورت تھی آپ کو مجھے دے دی۔ میں عرض کر رہا تھا خدا کی خلقت کے کچھ مظاہر پر، خدا نے جو دانت دیے ہیں، سامنے کے دانت پتلے اور تیز، پیچھے کے دانت موٹے اور چوڑے، یہ کیوں دیے؟ اگر یہ الٹا ہوتا توجہ فرمائیے کیا ہوتا؟ اس لیے کہ پہلے چیز کو کاٹا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے، اس کے بعد پیچھے دھکیل کر نیکسٹ اسٹیپ میں ان کو کریش کیا جاتا ہے، چبایا جاتا ہے، ان کو ہضم کرنے کے لیے آسان بنایا جاتا ہے۔ یہ لوح دین جو خدا نے دیا ہے، اگر یہ لوح دین نہ ہوتا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ نوالے کو تر بنانے کے لیے ہے کہ یہ نوالا جو آپ نے توڑا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، چھوٹا بنایا، اور اس کے بعد اپنی ڈاڑھ کی طرف دھکیل کر اس کو دبانا شروع کیا، چبانا شروع کیا تاکہ قابل ہضم ہو، اور اسی دوران خداوند عالم نے منہ کے غدود سے لعاب دہن انسان کو عطا کرنا شروع کیا۔ بہت چھوٹی سی نعمت ہے نا۔ اب ذرا گھر جائیے گا اور جب تبرک کھائیے گا تو تبرک کھاتے کھاتے خدا کی نعمت پر شکرانہ ادا کیے گا کہ خدا نے تبرک حسین جیسی نعمت بھی دی کہ جس سے امام بھی جلا پاتا ہے اور بدن بھی صحت مند ہوتا ہے۔ تو چھوٹی سی نعمت ہے نا، لیکن خدا نے بڑی ٹیکنیکل انداز سے یہ نعمت خداوند عالم نے انسان کو دی ہے۔ اب بے شمار نعمتیں ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا نے یہ دیا ہے، عطیہ ہے خدا کا، یعنی بغیر کسی درخواست کے۔ جس کو میں نے کل کہا، آپ نے کوئی اپلیکیشن نہیں لکھی، کوئی درخواست نہیں لکھی، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے خدا سے، خدا نے خود بخود دے دی، عطیہ ہے خدا کا۔ اس لیے عطیہ تو اسے کہا جاتا ہے جو انسان دل کھول کر اپنی خوشی سے دے۔ اور خداوند عالم نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے عالم کون و مکان کو تخلیق کیا، میں نے انسان کو تخلیق کیا، میں نے اسے دل دیا، میں نے اسے عقل دی، مادی نعمت دی، روحانی نعمت دی، سب کچھ دیا، کن تو کنزن مخفیہ، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ اب خدا نے یہ زمین و آسمان قائم کیے، انسان کو دیا، جمادات، حیوانات، نباتات، سب کچھ عطا کیا۔ اور اسی لیے خدا پر کسی کی منت نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہ خدا میں بہت بڑا حسینی ہوں، بہت بڑا نمازی ہوں، بہت بڑا ماتمی ہوں، بہت بڑا عزدار ہوں، نہیں، یہ خدا کی منت ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں اہل بیت کا ماننے والا بنایا، اس نے ہمیں شہر حیدرآباد میں پیدا کر کر قدم گاہ مولا علی سے محبت رکھنے والوں میں ہمیں نسبت عطا کر کر در حقیقت ایک امتیاز بخشا ہے۔ یہ تمام نعمتیں ہیں عزیزہ نگرامی، یعنی کوئی اگر کہیں پیدا ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، بغیر حکمت کے وہ حکیم کل، وہ حکیم سانے کوئی کام انجام نہیں دیتا، کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، تو اب اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ خدا نے یہ دے دی، کل ایک جملہ ہم نے آپ کے سماج کی نظر کیا تھا، ظاہر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تشنا رہ گیا تھا، آج چاہتا ہوں کہ تکمیل کرتا چلوں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ جو خداوند عالم نے ہم سے کہا کہ دیکھو زندگی دی ہے، عطا کی ہے، لیکن یہ جو عطا کر رہے ہیں یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ زندگی تمہیں دی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہم بتائیں گے، عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا۔ بھائی راستے کی ہدایت کر دی ہے، زندگی دے دی، طریقہ بتا دیا۔ اب چھوٹی سی مثالیں، نوجوان بچے بھی ہیں تاکہ بہت ہی آسان اور سہل زبان میں ان کے لیے مثال دیتا ہوا چلا جاؤں۔ کوئی نئی کمپنی کا موبائل آیا، کوئی فریج آیا، مائکرو ویو آیا، یا کوئی بھی الیکٹرانک چیز آئی مارکیٹ میں، اب آپ گھر لے کر آ گئے، اب آپ جیسے چاہے اسے استعمال کرتے ہیں، ہر کس و ناکس سے اس کا فنکشن پوچھتے ہیں، بھائی اس کو آن کیسے کیا جاتا ہے، آف کیسے کیا جاتا ہے، اس سے ایس ایم ایس کیسے بھیجا جاتا ہے، اسے تصویر کیسے سینڈ کی جاتی ہے، مثال کے طور پر یہ فریج جو اتنے فنکشن والا ہے اس کے فنکشن کو کیسے آپریٹ کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان کسی سے نہیں پوچھتا، بلکہ وہ کمپنی، توجہ فرمائیے گا، وہ کمپنی جو وہ فریج یا موبائل یا ٹی وی یا کوئی بھی الیکٹرانک چیز بناتی ہے، برقی مصنوعات بناتی ہے، اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک دیتی ہے، آپ جا کر نئے موبائل جو فنکشن والا ہے کسی موچی سے، کسی میکینک سے، یا راہ چلتے ہر آدمی سے نہیں پوچھتے، بھائی آئی فون ہے، ٹچ سسٹم ہے، فلاں ہے، یہ فنکشن ہے، وہ فنکشن ہے۔ اب مجھے تو اتنا نہیں پتا کتنے فنکشن ہو، تو نوجوان بچے زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ اس گائیڈ بک کے مطابق اسے استعمال کرتے ہیں۔ خداوند عالم یہی فرما رہا ہے کہ دیکھو زندگی ہم نے تمہیں دی ہے، عطا کی ہے، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ ہم بتائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہہ کر اس کا آغاز کرو۔ کیوں؟ جب آپ کسی بڑے ہوٹل میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے اس کے چمچے پر اس ہوٹل کا نام چھپا ہوا ہوتا ہے، یا اس کا آرم چھپا ہوا ہوتا ہے، پلیٹ پر، کیتلی پر، پیالی پر، بڑی پلیٹ پر، چھوٹی پلیٹ پر، باؤل پر، وغیرہ وغیرہ۔ یا کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور گئے آپ، اور وہاں جانے کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ ایک ہی کمپنی کی مختلف چیزیں، لیکن سب اس کمپنی کا آرم ہے۔ اب خدا نے کہا، اے مسلمان، اے انسان، اے کلمہ توحید پڑھنے والے، دیکھو تم میری مخلوق ہو، تم کو میں نے کریئٹ کیا ہے، تم میری مخلوق ہو، تم کو میں نے ایجاد کیا ہے، لہذا تمہارے ہر کام پر جب میرے نام کی مہر لگ جائے گی تو سمجھ جانا کہ تمہارا ہر کام اللہ کے لیے ہو جائے گا، ہر کام اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ یہ ہے راز، یہ ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور کل ہم نے ایک اور نقطہ عرض کیا تھا، وہ چاہتا ہوں اس کی تکمیل ہو جائے، تاکہ بہرحال انشاءاللہ ان آٹھ سات مجالس میں کافی ٹائم ہے, آہستہ آہستہ اپنے گفتگو کی طرف بڑھیں گے عزیزان گرامی, کہ کوئی مقصد جو بھی خداوند عالم نے زندگی کا مقصد بنایا ہے اس میں کوئی واجب فوت نہ ہونے پائے اور کوئی حرام سرزد نہ ہونے پائے. اب ممکن ہے کہ جملہ اپنی اردو ادب کے لحاظ سے بعض لوگوں کو سمجھنے میں قاصر ہو تو اس کو تھوڑا سا اور آسان بنا دوں, کوئی واجب تم سے فوت نہ ہونے پائے اور کوئی حرام تم سے سرزد نہ ہونے پائے, یعنی نہ کوئی کام حرام انجام دو نہ کسی واجب کام کو چھوڑو. یہ جو میں نے کہا کہ فوت نہ ہونے پائے, اس سے کیا مراد ہے؟ توجہ فرمائیے گا, یعنی اگر میں اپنے الفاظ کو تھوڑا سا تبدیل کر دوں تو یہ کہوں گا کوئی واجب تم سے فوت نہ ہونے پائے اور کوئی حرام تمہارے ہاتھوں سے زندہ نہ ہونے پائے. کوئی واجب تم سے فوت نہ ہونے پائے اور کوئی کار حرام فعل حرام تمہارے آدھا و جوارے سے زندہ نہ ہونے پائے. اس لیے کہ عزیزان گرامی یہ علوہ اہل بیت ہیں, حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام روحی لگل فدا امام رضا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہمارے کلام کی خوبصورتیاں بیان کرو, جب وہ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو سمجھیں گے تو ہمارے عاشق ہو جائیں گے. لوگوں کے سامنے ہمارے کلام کی خوبصورتی بیان کو, لطیف نکات بیان کرو, جب وہ اسے سنیں گے سمجھیں گے عمل کریں گے ذہن و قلب میں اتاریں گے ان کی دنیا میں ان کے دین میں ان کے عقائد میں ان کی زندگی کی ان کی دنیاوی زندگی کی ترقی میں ان کی اخروی نجات میں جب اس کا اثر نظر آئے گا تو وہ ہمارے عاشق کے رویدہ ہو جائیں گے, دل فریفتہ ہو جائیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کیا ہوا کہ کوئی واجب فوت نہ ہونے پائے اور کوئی حرام زندہ نہ ہونے پائے. یہ فوت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ اہل بیت نے ہمیں بتایا ایک فعل کو انجام دینے میں تین قسم کی خوبصورتی پائی جاتی ہے. اللہ اکبر, یہ ہیں علوم الہی کے خزانہ دار, یہ ہیں علوم الہی کے خزانہ دار, یہ بتائیں گے کہ کس طرح انسان خدا کی خدائیت کو سمجھے. ایک حسن فاعلی ہوتا ہے, ایک حسن فعلی ہوتا ہے, ایک حسن سوری ہوتا ہے. میں بہت زیادہ اصطلاحوں میں گھمانے پھرانے کا عادی نہیں ہوں. کہتے ہیں کہ ایک صاحب بہت ہی اونچی جگہ جا کر مچان پہ چڑھ گئے اور کہا ڈائناسور, غیر مچھلی, زرافہ, اونٹ, بڑے بڑے موٹے موٹے جانوروں کے نام لینے لگے. تو کسی نے کہا کہ قبلہ یہ تو بتائیے کہ یہ آپ سب سے اونچی مچان پہ جا کے بیٹھے ہیں اور یہ بڑے بڑے جانوروں کے نام لے رہے ہیں, اونٹ, زرافہ, بل مچھلی. تو کہا کہ میری ساس نے مجھے نصیحت کی اگر بہت بڑی خطیب بننا چاہتا ہوں تو سب سے اونچے جا کے بیٹھنا, بڑے بڑے موٹے موٹے الفاظ بولنا. تو مقصد میرا اسلام گمانا نہیں ہے لیکن آشنا کرنا ہے آپ کو ان اسلام سے اور اس کے بعد میں اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. حسن فعلی یعنی ایک فعل ہوتا ہے اس میں خوبصورتی اور حسن پایا جاتا ہے. ایک حسن فاعلی ہوتا ہے یعنی جو فاعل انجام جو فعل انجام دے رہا ہے اسے فاعل کہتے ہیں, فعل انجام دینے والا, اس میں بھی خوبصورتی پائی جاتی ہے. اور تیسری خوبصورتی اس فعل کی روش اور طریقہ کار کو کہا جاتا ہے. ایک فعل میں خوبصورتی ہے, ایک نیک کام ہے, مثال کے نماز پڑھنا, مثال کے طور پر مجلس حسین میں آنا, یہ خود فعل محترم ہے, مقدس ہے, نیک ہے. ایک حسن فاعلی ہے جو اس نیک کام کو انجام دے رہا ہے, اور ایک وہ حسن ہے جو حسن سوری کہلاتا ہے, یعنی کسی کام کو انجام دینے والا. بس یہ جو میں نے کہا کہ کوئی واجب تم سے فوت نہ ہو, کوئی حرام زندہ نہ ہو, تو یہ اہل بیت بتا رہے ہیں کہ دیکھو نیکی کو انجام دو, اس لیے کہ تم نیکی کو انجام دینے والے اس نیکی سے افضل ہو, اس لیے کہ تم معاشرے میں نیک کام کر کے, نیک کام کو وجود بخش کے, نیک کام کو زندہ کر کے معاشرے کی اجتماعی سیاسی ثقافتی فضا کو مؤثر بنا رہے ہو, اس لیے تم اس نیک کام سے افضل ہو. اور دیکھو کوئی حرام کام تم سے سرزد نہ ہو, یعنی کوئی حرام کام تمہارے آل و جوار سے صادر نہ ہو, اس لیے کہ ایک حسن فعلی ہے, ایک حسن فاعلی ہے, ایک حسن سوری ہے. اگر تم کسی حرام کام کو انجام دیتے ہو تو تم اس خود حرام کام سے بدتر ہو جاتے ہو. اللہ اکبر, تم اس حرام سے بدتر ہو جاتے ہو اس لیے کہ تم نے اسے معاشرے میں زندہ کیا, تم نے اسے لوگوں کے سامنے زندہ کیا, تم نے علل اعلان معاشرے میں لوگوں کے سامنے گناہ کیا. آج ویڈیو سینٹر, آج ٹی وی, آج کیبل, آج انٹرنیٹ بے حیائی کا پیغام دے رہے ہیں, اوریانیت کا پیغام دے رہے ہیں. جتنے ٹی وی چینل ہیں اکثریت ان کی گناہ کی برائیت, قباحت, نجاست, کثافت, ظلمت, تاریکی, خدا سے دوری کو ہم سے چھین رہے ہیں, سلب کر رہے ہیں. گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو چار دیواری کے اندر چھپ کے انجام دیا جائے, اس کا حساب, اس کا کتاب الگ ہے. لیکن وہی گناہ اگر معاشرے میں آ کر دن دہاڑے لوگوں کے سامنے انجام دیا جائے تو خدا کہتا ہے کہ اس کا حساب کتاب الگ ہے. جو گناہ چھپ کے انجام دیتے وہ تیرے اور میرے درمیان ہے بندے. تو نے چھپ کے گناہ انجام دیا, میں نے بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا. لیکن اگر تو نے وہ گناہ جو چھپ کے کیا تھا علل اعلان آ کے کیا, تو پھر تو نے لوگوں کو جرات دی, تو نے لوگوں کو حوصلہ دیا, تو نے لوگوں کو تحریک کیا, تم محرک بنا کہ آؤ میری طرح گناہ کرو, آؤ میری طرح خدا کی معصیت کرو, آؤ میری طرح حکم خدا کا پامال کرو. اسی لیے امام فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو گناہوں کو کھلم کھلا انجام نہ دو. نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کو چھپ کے انجام دو, اس لیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تم گناہ سے توبہ کر لیتے ہو لیکن تم نے جس کو شہ دی ہے, تم جس کے لیے محرک بنے ہو, تم نے جس کو گناہ کر کے حوصلہ اور جرت اور جسارت عطا کی ہے, وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے گمراہ ہو جائے, خدا کی ہدایت سے دور ہو جائے, تم تو خدا کے قریب ہو جاؤ گے, اس کا کیا ہوگا. اور بات آ گئی ہے تو بات ہدایت سے مربوط ہے نا. آج نوجوان بچے اور بچیاں فیس بک بہت شدت کے ساتھ یوز کر رہے ہیں, بہت معاشرے میں ان ہے فیس بک. بچے نوجوان سب جانتے ہیں کہ فیس بک کیا بلا ہے, اچھائی بھی ہو سکتی ہے برائی بھی ہو سکتی ہے اس سے. اب کسی نے خدا نہ خواستہ کوئی گانا شیئر کیا, اب شیئر کر کرنے کے کیا مقصد ہے, آپ کی لسٹ میں جتنے افراد موجود ہیں آٹومیٹکلی کہ آپ نے جو بھی چیز پوسٹ کی ہے اپنی وال پر وہ کیا ہوگی, آپ کے تمام دوستوں کو سینڈ ہو جائے گی. اور آپ کی لسٹ میں 100 دوست ہیں اور مثال کے طور پر ان 100 دوستوں میں سے ہر دوست کے 100 دوست ہیں, توجہ فرمائیے گا, ہدایت سے دور ہونا ہے. خدا کہہ رہے رب الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ھدا, ہم نے ہدایت کی ہے. اب اگر کوئی نوجوان بچہ بچی انجانے میں جان بوجھ کر کوئی گانا, کوئی بری بات, کوئی قباحت والا منظر, کوئی اخلاق سوز فلم, کوئی ایسی بات کہ جو شریعت محمدی کے خلاف ہو, جو تعلیمات محمد آل محمد کے خلاف ہو, جو حکم خدا کی نفی کرتی ہو, جو آل رسول کی تعلیمات سے منافات رکھتی ہو, جو غم حسین کے تقاضوں پر پورا نہ اترتی ہو, آپ شیئر کریں گے وہ آپ کے سارے دوستوں میں گئی اور اس بیوقوف نے بھی مثال کے طور بغیر دیکھو اس کو آگے بڑھا دیا. اب کیا ہوا کہ میں نے تو ایک چیز شیئر کی تھی 100 دوست میں, اس نے تو 100 دوستوں میں, اب میں نے توبہ کر لی, خدا نخواستہ نعوذ باللہ کر میں کام انجام دوں. لیکن مثال دے رہا ہوں اپنی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. نوجوان بچے بچیاں کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, لہذا چوکن نہ رہیں کہ خداوند عالم نے یہ جو زندگی دی ہے آپ کو یہ ہدایت کے ساتھ دی ہے, لہذا آپ کا ہر عمل, آپ کا ہر عمل, کردار, اٹھنا بیٹھنا, لکھنا, آنا جانا ہر فعل خداوند عالم ضبط کر رہا ہے, یہ خداوند عالم وہی بنا رہا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, جو ذرے کے برابر عمل خیر کرے گا ہم اس کو اس کی مووی دکھائیں گے روز قیامت, جو ذرے کے برابر برا عمل کرے گا اسے اس کی مووی دکھائی جائے گی, انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اب ایک شخص نے ایک گانا, ایک بری بات, ایک قبی منظر, اخلاص سوز فلم میں, یا کوئی لنک, کوئی ایڈریس, کوئی بات, کوئی نمبر, کوئی ایسی چیز جو حکم خدا کے مخالف وہ شیئر کی, آٹومیٹکلی آپ کے دوستوں تک منتقل ہو گئی. اب اگر اسے دیکھنے کے بعد اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا عذاب اسے بھی ملے گا, آپ کو بھی ملے گا. لیکن اگر اس کو مثال کو برعکس کر لیجئے, کوئی اچھی چیز پوسٹ کی ہے, امام کا کوئی جملہ, آیت قرآن, قول معصوم, توجہ فرمائیے گا, آپ نے دنیا کو معطر بنا دیا, آپ نے دنیا کو گل و گلزار بنا دیا. اس لیے میں نے کہا کوئی واجب فوت نہ ہو اور کوئی حرام سرزد نہ ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کائنات میں ہدایت اور نظام ہدایت, سورہ طہ آیت نمبر 50. عزیزان گرامی, خداوند عالم نے سب کچھ دے دیا اور دینے کے بعد یہ کہا دیکھو میری طرف سے انبیاء آئیں گے, میری طرف سے اوصیاء آئیں گے, میری طرف سے نمائندے آئیں گے اور یہ سب تمہاری رہنمائی کریں گے. دعائے نزوہ میں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا ہے اس میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور اس ہدایت الہی میں یعنی آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک کوئی فاصلہ موجود نہیں ہے, ایک لمحے کا, ایک انچ کا فاصلہ موجود نہیں ہے. لساخت الارض باہلہا, زمین اپنے اہل کے ساتھ نابود ہو جائے گی. اب خداوند عالم جب ابراہیم کو خلت دے سکتا ہے, خداوند عالم جب آدم کو خلافت دے سکتا ہے, موسیٰ کو کلمیت دے سکتا ہے, عیسیٰ کو روحیت دے سکتا ہے, تو وہ محمد خاتم النبیین کو خاتمیت اور رسالت بھی عطا کر سکتا ہے. اور عجیب اور قرآن کا عجیب انداز ہے, آج میں قرآن کی ڈکشنری میں دیکھ رہا تھا کہ رسالتہ کا کلمہ قرآن میں دو جگہ استعمال ہوا ہے. بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, قرآن مجید میں رسالتہ یعنی اس کی رسالت, ایک سورہ مائدہ میں یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اے رسول پہنچا دو وہ حکم جو ہم نے آپ کی طرف نازل کر دیا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا, یہ فعل انجام نہیں دیا, تو گویا آپ نے اس کی رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اور دوسری جگہ ارشاد ہوا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, کہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے, وہ عالم کل ہے, وہ لطیف و خبیر کا جاننے والا ہے, غیب و شہود کا جاننے والا ہے. حیث یجعل رسالتہ, کہ اپنی رسالت کو کہاں قائم کرے. اب میرے نبی کی عظمت کے لیے فرمایا کہ یا ایھا النبی انکا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, ہم نے شاہد مبشر نذیر بنایا, یعنی جب ہادی بنایا ہے توجہ فرمائیے گا, تو تین نشانیاں خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں, یعنی من جانب اللہ ہو, اللہ کی طرف سے آیا ہو, علم لدنی کا مالک ہو, عصمت رکھتا ہو, توجہ فرمائیے گا, یہ تین نشانیاں ہیں, انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. من جانب اللہ ہو, اللہ کی طرف سے آیا ہو, ایک. دو, علم لدنی کے مالک ہو, خدا بندہ عالم نے اسے علم عطا کیا ہو. اور تیسری صفت اور خصوصیت, عصمت رکھتا ہو, یعنی جو پیغام ہم نے دیا ہے، جو ذمہ داری اس کے کاندھوں پہ عائد کی ہے، اس کو صحیح طریقے سے پہنچائے. اب یہاں پر کہا سورہ مائدہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، پہلے یہ والی آیت نازل ہوئی ہے. آیت کا نمبر اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آپ کی سماعت کی نظر کروں گا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، کس کے لیے رکھے، کیسے رکھے. اگر نبوت سمجھ میں آ جائے گی تو نبوت کے بعد ہدایت کا سلسلہ سمجھ میں آ جائے گا. بھئی ہم چن کے نبوت دیتے ہیں، اور جس کو نبوت دیتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس کا ہر فعل، ہر جملہ، ہر حرف ہماری وحی کا تابع ہوتا ہے. اگر چادر کے نیچے بلا کر اصحاب کسا کو جمع کرے تو ہمارے حکم سے اگر آئے مباحلہ میں پنجدن کو لے کے جائے ہمارے حکم سے، اور اگر غزیر خوب میں ایک علی کے ہاتھ کو بلند کر دے تو ہمارے حکم سے. اللہ عالم حیث یا جل رسالت، اللہ کو معلوم ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے. تم نہیں بتاؤ، تم رسول کو گائیڈ نہیں کرو، تم رسول کے آگے مت، لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے حکم سے آگے مت بڑھو، قدم آگے نہ بڑھاؤ. ما آتاکم رسول فخذوہ، ہو جو رسول دے دے اسے لے لو، وما نہاکم، جس چیز سے روکے رک جاؤ. خدا نے یہ کلیہ دیا ہے، اتحاد بین المسلمین، یعنی اگر مسلمان چاہتے ہیں اتحاد ہو جائے تو قول رسول کو، فعل رسول کو، سنت رسول کو سامنے رکھیں، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی فساد ہوگا، ہدایت سے دوری. لہذا خداوند عالم نے کلیہ دیا، بس میرے دامن میں اب گنجائش نہیں ہے. خداوند عالم نے ہدایت کا انتظام کر دیا. وقت تقریباً پورا ہو گیا، صرف مسائل کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ باقی گفتگو کا سلسلہ کل سے جاری ہوگا. خداوند عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، نور بھیجا، اوصیہ بھیجے، تاکہ انسان کو لمحہ لمحہ، قدم قدم پر اس کی ہدایت کی جائے. کیونکہ اب یہ ہدایت کیوں کی جائے، کیوں ضروری ہے، کس چیز کی ضروری ہے، انشاءاللہ بعد کے مراحل میں سے گفتگو کریں گے. عزیزان گرامی، آج دو محرم ہے، محرم کا مہینہ در حقیقت ہدایت کا مہینہ ہے. محرم کی مجالس در حقیقت ہدایت الہی کی نمائندہ مجالس ہیں. یہ مجلسیں ہمیں بتاتی ہیں، یہ ذکر ہمیں بتاتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہو یا ذکر نواسۂ مصطفیٰ ہو، دونوں ہدایت کا سبب ہیں. اور جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے وہی ذکر حسین کرتا ہے. یہاں پر برادران اہل سنت بھی موجود ہیں، ان کی ایک تعداد باہر بھی ہماری گفتگو کو سماعت کر رہی ہے، اس لیے کہ رسول اکرم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، جو عاشق مصطفیٰ ہے وہ عاشق حسین ہے، اور جو عاشق حسین ہے وہ عاشق مصطفیٰ ہے. توجہ فرمائیے گا، حسینیت رسالت النبوت سے جدا نہیں ہے، رسالت کی تکمیل اور تسلسل کا نام ہے حسینیت. رسول کی رسالت کو بچانے کا نام حسینیت ہے، قرآن کو تحریف سے بچانے کا نام حسینیت ہے، شریعت محمدی کو تحریف سے، پامالی سے بچانے کا نام حسینیت ہے. اور اس لیے حسین اپنا سب کچھ سمیٹ کر کربلا میں آ گئے، جو کچھ بھی حسین کے پاس ہے سب کچھ سمیٹا کربلا میں آ گئے. امام حسین علیہ السلام نے محرم کا چاند سفر میں دیکھا. اللہ اکبر. بی بی زینب نے دیکھا. میرا دل کہتا ہے جب امام حسین علیہ السلام نے یہ چاند دیکھا ہوگا تو میرے امام مظلوم نے کبھی علی اکبر کو دیکھا ہوگا، کبھی قاسم کو دیکھا ہوگا، کبھی علی اصغر کو سینے سے لگایا ہوگا، کبھی اون و محمد کے بوسے لیے ہوں گے، کبھی بھائی عباس کے چہرے کی جو قمرِ بنی ہاشم تھا اس کی زیارت کی ہوگی، اور کبھی بڑی حسرت سے زینب کے بازوؤں کو دیکھتے ہوں گے۔ حضور حسن کے، حضور حسن ایک منزل ہے جہاں پر امام اور حور ابن یزید ریاحی کا آمنا سامنا ہوا۔ امام نے جب دیکھا کہ حور اپنی فوج کے ساتھ تشنا ہے، پیاس اور تشنگی اور آتش کے آثار جانوروں سے، سپاہیوں کے چہروں سے آیا ہیں، تو آپ نے حکم دیا، ساقیہ کوثر کا بیٹا اپنے دشمن کو سیراب کر رہا ہے۔ کہا کہ بھائی عباس ان پیاسوں کو پانی پلاؤ، مشکیزوں کے بند کھول دیے، دل کھول کر پانی پیا۔ اور جانوروں کی صفت یہ ہوتی ہے پانی پینے میں کہ ایک دفعہ پیتے ہیں سر اٹھاتے ہیں، پھر پانی میں منہ ڈالتے ہیں، پھر پیتے ہیں پھر سر اٹھاتے ہیں، تین چار دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ امام نے حکم دیا جب تک یہ بے زبان جانور اپنی مرضی سے پانی سے منہ نہ اٹھائیں، تم ظرف آب کو ان کے سامنے سے نہ اٹھانا۔ اللہ اکبر، یہ ہے حسین، انسانیت کی خدمت کا نام حسین ہے، انسانیت کی فلاح کا نام حسین ہے، انسانیت کی نجات کا نام حسین ہے۔ جب پانی پلا دیا تو ایک شخص جو بہت آخر میں تھا اس کو امام عالی مقام نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب تشنگی کے آثار اس پر اور اس کے اس پر نمودار ہوئے تو امام خود بنفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں سے مشکیزے کا منہ کھول کر اس کے سیراب کیا۔ اللہ اکبر۔ بس امام یہاں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ حر نے امام کے لگام پر، اسب کی لگام پر ہاتھ ڈالا، ایک دفعہ امام نے سر اٹھا کے کہا سکلت کا امک، حور تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے پڑھنے نہ دوں، ممکن ہے کہ دو چار منٹ میرے وقت سے گزر جائیں، لیکن اس سے معذرت چاہتا ہوں، یہ حق ادا ہو جائے۔ عزیزان گرامی، عزیداروں، کیا ہوا؟ نماز کا وقت آیا، امام نے کہا حور اپنی سبا کو نماز پڑھاؤ، میں اپنی سبا کو نماز پڑھاؤں گا۔ نماز ظہر کا وقت آیا، کہا کہ نہیں مولا، میں آپ کے پیچھے ادا کروں گا نماز۔ اور جب مولا نے یہ کہا سکلت امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، ایک دفعہ حور نے اپنے سر کو نیچے جھکا لیا، کہا کہ مولا آپ نے تو مجھے یہ کہہ دیا، لیکن میں آپ کی ماں کے بارے میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کر سکتا جو ادب کے خلاف ہو۔ یہ ادب تھا جس نے حور کو حور بنا دیا۔ بس ہزاروں، کہا کہ حکم ملا ہے ابن زیاد کی طرف سے کہ آپ کو بے آب ہو گیا وادی میں روک دیا جائے۔ روایت کہتی ہے، مقاتل نے لکھا ہے، امام حسین کو جب ایک طرف بائیں سمت موڑ دیا گیا تو چلتے چلتے امام کا اسب رک گیا، امام اب اسب سے نیچے اترے، فرمایا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا غازریہ۔ امام نے پوچھا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا کہ نینوا، کسی نے طف کہا، کسی نے کہا اسے نہر فرات کا ساحل کہتے ہیں، امام نے کہا اور بھی ہے، ایک نے کہا اسے کربو بلا کہتے ہیں۔ بس کربو بلا کا نام سننا تھا کہ امام نے کہا اعوذ بکرب وبلائن، هذه الارض کرب وبلائن، میں اللہ سے کرب و بلا میں آ کر کرب و بلا سے پناہ مانگتا ہوں، یہ زمین کرب بھی ہے بلا بھی ہے، امتحان بھی ہے آزمائش بھی۔ عزیزان گرامی، بس امام نے کہا یہیں پر ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں پر ہم استراحت کریں گے، یہیں پر ہماری محملیں اتریں گی، یہیں پر ہمارے خیام لگیں گے۔ اور صرف یہی نہیں کہا، اپنے اصحاب کو، اپنے اہل بیت کو تیار کیا شہادت کے لیے، ارے یہ وہی سردمی ہے جہاں اور میرا علی اکبر سینے پہ برچی کھائے گا. یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں پر میرا ششماہ علی اصغر تین بھالے کا تیر کھائے گا. ارے دہر کے کنارے میرے بھیا کے بازو شہید کیے جائیں گے. یہ کہہ کر امام نے وہاں پر اترنا شروع کیا. خیام لگ گئے. امام نے اہل زمین کو بلایا. 60,000 دینار میں امام نے وہ زمین خرید کر اس زمین کے پیسے کو ان میں صدقہ کر دیا اور یہ کہا یہ زمین بھی تمہارے لیے مباح ہے, لیکن دیکھو 10 محرم کو ہم یہاں پر شہید کر دیے جائیں گے. دیکھو خواتین سے کہا تم آنا اور ہمیں دفنا دینا, مردوں سے عہد و پیمان لیا کہ دیکھو تم آنا ہمیں دفنا دینا. اس کے بعد بنی اسد کے بچوں سے کہا اے بچوں دیکھو جب تمہارے والدین کسی وجہ سے ہمیں دفن نہ کر سکے تو دیکھو کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک ایک مٹھی اٹھا کر ہمارے اجساد طاہرہ پہ ڈال دینا. اس کے بعد امام نے ایک وعدہ لیا بنی اسد سے, دیکھو ہم یہاں مر جائیں گے یا ہمارا مزار بنے گا یا زیارت گاہ بنے گی, لیکن دیکھو ایک وعدہ کرو ہم سے. حسین ابن علی تم سے وعدہ کرنا چاہتا ہے. وہ وعدہ کیا ہے؟ جب ہمارے زوار آئے اور تم سے پوچھے ارے تشنا گان فرات کہاں ہے, ارے فاطمہ زہرا کا لال پیازا کہاں شہید ہوا, ارے حسین ابن علی کو تیر کہاں لگے, ارے عباس کے بازو کہاں شہید ہوئے, ارے قاسم کا لاشا کہاں بہمال ہوا, ارے علی اصغر کے ننے گلے پر تین بھالے کا تیر کہاں لگا, ایو شدو ہو تو ان کو رشد کرنا, ان کی ہدایت کرنا, ان کو 3 دن تک اپنا مہمان بنانا. اے مولا اے آقا ارے اپنے زوار کی اتنی فکر, مگر یہی امت ہے جو حسین ابن علی نواز رسول کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید.
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوند ہم اس عزاداری کو قبول فرما, ہمارے ناسوں کو ہماری بخشش کا ہمارے معرفت میں اضافے کے ذریعہ قرار دے.